الذين اصطفى. أما بعد، یہ اب مضمون شروع ہو رہا ہے حیا کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں، چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں. نمبر ایک، خوشبو لگانا. نمبر دو، نکاح کرنا. اور نمبر تین، مسواک کرنا. اور نمبر چار، حیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشبو کو بہت پسند فرمایا ہے اور استعمال بھی فرماتے تھے، اور خود بھی آپ خوشبو تھے. اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کے خمیر سے پیدا فرمایا، اور آپ کے جسم مبارک میں یوں سمجھ لیجیے پیدائشی خوشبو تھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو کوئی تلاش کرنا چاہتا تو آپ کے اندر جو خوشبو تھی اس خوشبو کو سنتے سنتے آپ تک تلاش کرنے والا پہنچ جاتا تھا. اسی طرح سے آپ کہیں کسی جان پہچان والوں کے یہاں آرام فرماتے تھے، پسینہ آتا تھا، گھر والے آپ کا پسینہ بہت احتیاط سے لے لیا کرتے تھے اور خوشبو میں ملایا کرتے تھے کہ اس خوشبو میں، آپ کے مبارک پسینے کی خوشبو مل کر بہت زبردست خوشبو ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس میں جو خوشبو کا سلسلہ تھا وہ آپ کی خصوصیت ہے. ویسے بنفس نفیس آپ خوشبو استعمال بھی فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خوشبو دے تو انکار نہ کرو. ایک خوشبو، ایک دودھ اور ایک تکیہ، اگر کوئی پیش کرے تو قبول کر لو. خوشبو اعتدال سے استعمال کرنا، اور خصوصاً مردوں کے لیے ایسے مواقع پر کہ جب وہ اجتماعات میں جا رہے ہوں تو سنت ہے. مثلاً جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں یا عیدین کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت خوشبو کا استعمال کرنا مسنون ہے. مستورات کے لیے خوشبو کی اس صورت میں اجازت ہے جبکہ ان کی خوشبو کوئی غیر مرد نہ سن سکے. یعنی گھر کی چار دیواری میں رہتے رہتے اگر خوشبو استعمال کریں اور وہ خوشبو باہر کوئی غیر مرد نہ سن سکے تو اس کی اجازت ہے، اور باہر نکلتے وقت خوشبو عورتوں کو لگانا منع ہے. عورتیں اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں اور ان کے لیے گھر کے اندر رہتے رہتے اگر خوشبو استعمال کریں تو مذائقہ نہیں، لیکن باہر نکلنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ خوشبو مہکتی ہے اور اس کی وجہ سے غیر آدمی متوجہ ہو سکتا ہے. عورتوں کے لیے تو زیادہ تر ایسی چیزوں کے استعمال کی اجازت دی کہ جو دیکھنے میں آئیں اور ان میں خوشبو وغیرہ نہ ہو، لیکن بہرحال پھر بھی اگر لگائیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ان کی خوشبو غیر مردوں تک نہ جائے. اس ذیل میں ایک اور بات بھی کہ جوان بچیاں اور اسی طرح سے خوبصورت بچیاں وہ خوشبو سے گریز کریں کہ بعض وقت اس کی وجہ سے آسیب کا اثر ہو جاتا ہے اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں ایک صاحب ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہوئی, بہت خوشامد کر کے لے گئے, چلا گیا, سلام دعا کی اور ان سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ اثر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کے کسی علاقے سے ان کا تعلق ہے کہ یہ عورت جو ہے خوشبو لگا کر باہر جو نکلی تو ہمارا دل آ گیا. خوبصورت وہ پیدائشی تھی. پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ مہربانی کریں, مسلمان ہیں؟ کہا جی ہاں مسلمان ہیں. تو پھر آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کریں, آپ دوسروں کو ستا کیوں رہے ہیں اور اس طرح سے غیر مرد کا غیر عورت کے لیے متوجہ ہونا آپ جانتے ہیں کہ جائز کب ہے. سمجھایا انہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ان کے سامنے ہماری دو شرطیں رکھیں, اگر یہ دو شرطیں مان لیں تو پھر ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلی شرط تو یہ کہ یہ خوشبو بالکل نہیں لگائیں گے, اور دوسری یہ کہ یہ تلاوت نہیں کرتی ہیں. تلاوت کریں روزانہ تھوڑی بہت ضرور تو ہم پھر ان کے پاس نہیں آئیں گے. میں نے ان کے شوہر سے بھی کہا, ان سے بھی کہا, وہ تو بہرحال اپنے ہوش میں اس وقت نہ تھی, وہ آسے بھی بات کر رہے تھے. شوہر نے وعدہ کیا, میں نے کہا دیکھ لو تمہاری جان خلاصی جو ہے اس کے لیے یہ دو شرطیں انہوں نے رکھی ہیں. انہوں نے بہت پکے طریقے سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کو خوشبو نہیں لگانے دیں گے اور اس طرح سے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت بھی کیا کریں گے. چنانچہ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ سورہ مزمل سنائیے. میں نے سورہ مزمل پڑھی اور جیسے ہی اس کا اختتام ہوا تو معلوم ہوا کہ چلے گئے. بعد میں پھر وہ محترمہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے نکلا ہوا کپڑا, ایک دم کمزور. ویسے میں بات نکل گئی کہ آپ حضرات کو خوش فہمی نہ ہو جائے اور کہیں مجھے پریشان نہ کریں, عملیات وغیرہ کے چکر میں نہیں ہوں اور میں نہ جانتا ہوں نہ جاتا ہوں. یہ ایک اتفاقی واقعہ کہہ لیجئے جو تھا, کبھی اور میرے پیچھے لگ جائے کہ جی چل کے ذرا دیکھ لیجئے, بغیر اس کے ہی کتنے جان کو اٹکتے ہیں اور منع کرتے کرتے بھی نہیں جان چھوڑتے ہیں, اس لیے عملیات وغیرہ نہیں جانتا ہوں اور ان قصوں میں نہیں پڑھتا ہوں. یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ وہ کہنے لگے میری طبیعت, میری اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے, پریشان ہے, پتہ نہیں کیا قصہ ہے, آپ چل کے دیکھ لیجئے. جب انہوں نے اتنا زیادہ وہ کیا تو بہرحال میں نے دیکھ لیا تھا. تو وہ قصہ اصل یہ تھا. تو اس لیے جوان بچیوں کو اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصاً خوشبو سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمیں آپ کو دکھتے تو ہیں نہیں, اس بنا پر اثر ہو جاتے ہیں. نکاح یہ بھی سنت ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی, اور اللہ تعالی نے اس میں فائدے رکھے ہیں. بہرحال بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں. حضرات فقہاء کرام نے اس سلسلے میں تشریحات اور تفصیلات بیان کی ہیں کہ بعض وقت آدمی کے لیے نکاح فرض ہے اور بعض وقت سنت ہے اور بعض وقت مستحب ہے اور بعض وقت حرام ہے, کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے اس میں اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر نکاح کرنا بیکار ہے. اس لیے اس کی تفصیلات ہیں. ہرکس و ناقص اس چیز کا متحمل نہیں ہوتا، اہل نہیں ہوتا، تو وہ پھر نکاح نہ کرے. لیکن جو اہل بھی ہے متحمل بھی ہوگا اس کے لیے ضروری ہے، اگر ایسی صورت میں فرد کا درجہ ہے. اور فقہا نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں، جو تفصیلات اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں، کہ ظاہر ہے کہ مستورات بھی بیان سنتی ہیں اور مرد حضرات بھی سنتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ نکاح جو ہے وہ عام طور پر سنت ہے، باقی بعض موقعوں پر فرض بھی ہو جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر جو ہے وہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اور بعض وقت جو ہے وہ درست نہیں. مسواک، تیسرے نمبر پر مسواک کا تذکرہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. مسواک کا مضمون پہلے بھی کچھ عرصے قبل گزرا ہے، مسواک سنت ہے پیغمبروں کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ہم آپ مسواک کو اہتمام کے ساتھ کیا کریں، وضو میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بعض اوقات میں مسواک مسنون ہے. وضو شروع کرتے ہیں، جب شروع میں مسواک کرنا، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر، اسی طرح سے نماز سے پہلے، اور بھی بعض مواقع ہیں جہاں مسواک مسنون ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو اس کی بڑی تاکید کا حکم دیا گیا. اس کے لیے بہت فضائل ہیں، حضرات فقہائے کرام نے 80 سے اوپر فائدے بیان کیے ہیں، روحانی بھی اور مادی بھی. وہ فائدے ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ایسے یہ سنت ہے. لیکن اس کی جو تاکید فرمائی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے، اور بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہو جاتی ہے مسواک کو ترک کرنے کی صورت میں. بغیر مسواک کے جو وضو کیا اس کا درجہ کم ہے. وہ وضو جس میں مسواک کی اور اس سے نماز پڑھی، تو وہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے مسواک کا اہتمام کرتے رہیں. ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ایک کتاب میں، مسواک گم گئی تو اس وقت کے حساب سے انہوں نے 2 درہم کی خریدی، انہوں نے فرمایا کہ 2 درہم تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، زندگی میں مجھ سے کبھی مسواک کا عمل فوت نہیں ہوا، یہ فوت نہ ہو جائے. مسواک آپ ضرور کیا کریں، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ جو بھی استعمال کریں وہ الگ ہے، لیکن مسواک کو مسنون سمجھ کر اور محبوب سمجھ کر ضرور کیا کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے، اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں، منہ صاف ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے بیان کیے ہیں حضرات فقہائے کرام نے. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور من جملہ بڑے فائدوں کے ایک فائدہ یہ ہے، مسواک پر مداومت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. مسواک پیلو کی بہتر ہے، افضل ہے. ویسے نیم کی ہو یا زیتون کی ہو، اور آج کل اس دفعہ حج میں ہم نے ایک لکڑی دیکھی، یہاں تو نہیں دیکھتے لیکن وہاں بہت دیکھی. اب مسواک بیچنے والوں کے پاس اسی کے بنڈل ہی بنڈل نظر آ رہے تھے، تو ہم نے کچھ معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ پاکستان ہی سے لکڑی جا رہی ہے. نام تو کچھ صحیح معلوم نہیں ہو سکا اس درخت کا، لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں استعمال ہو رہی ہے اور بک رہی ہے. اس سے پہلے پیلو کی مسواک بہت زیادہ بکتی تھی اور ابھی بھی ہے، بہت دکانیں جو ہیں مستقل مسواک ہی کی ہیں، اور میں دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کا کاروبار ہے، لاکھوں کا بھی نہیں کروڑوں کا، ایک ایک دکان کے اندر اس طرح سے ان کی دکانیں بھری ہوئی ہیں جس طرح سامانوں سے بھرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ حجاج کرام اور معتمرین لے کر آتے ہیں، نسبت ہو جانے کی وجہ سے تبرکن لیتے ہیں اور کافی کافی مقدار میں لیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور تازی مسواک بھی آتی ہے پیلو کی، وہاں بدو حضرات خریدتے ہیں اور لاتے ہیں کہاں سے، لیکن بہرحال تازی مل جاتی ہیں، اور وہاں تو اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہے، اور اتنا اہتمام ہے کہ غلو کی حد تک اہتمام ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ تو منہ میں ہر وقت ایک پتلی سی مسواک دبائے رکھتی ہے، چباتے ہیں اور کھاتے ہیں اور تھوکتے ہیں، اس طرح سے مختلف سلسلے ہیں، لیکن بہرحال اتنا وہ نہ ہو، ضرورت کے وقت میں جو مصنون اوقات بیان کیے گئے ہیں اس وقت میں اس کو کر لیا جائے۔ پیلو کی مسواک سب سے افضل ہے، اور ویسے نیم کی لیں یا کسی اور لکڑی کی لیں یا زیتون کی لیں وہ جائز ہیں سب، لیکن بہرحال یہ پیلو کی افضل ہے۔ اس میں اپنی آدمی کی شہادت کی جو انگلی ہے اس کی موٹائی کے لگ بھگ جو ہے وہ مسواک موٹی ہو، اور ایک بالش تقریباً ہو، اس کا برش بنا لیں، اور برش بنا کر پھر اس کو طریقے سے استعمال کریں، دائیں طرف بائیں طرف اوپر اور نیچے، اندر کی طرف باہر کی طرف، غرض یہ کہ دانتوں پر پھیر لیں۔ ہمارے حاجی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دانت نہیں تھے، بالکل ہی مسوڑے تھے، تو وہ بیچارے مجھ سے زندگی میں کئی بار پوچھتے رہے وقتاً فوقتاً کہ ہم کیا کریں، میں نے کہا ملائم مسواک لے کر آپ مسوڑوں کو پھیر لیا کریں اور پریشان نہ ہو، ثواب ملے ملے گا، تو خوش ہو جاتے تھے وہ۔ دانتوں کو مناسب رفتار سے آپ گھسیں، یعنی مسواک جو ہے اس کو مناسب مقدار میں مسلیں اور رگڑیں، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ زور لگا لگا کے رگڑیں اور دانت توڑ لیں، ایسا نہیں۔ مسواک کے لیے فوائد و نقصانات کے ذیل میں یہ بات بھی لکھی ہے حضرات فقہاء کرام نے کہ اس کا لعاب نہیں پینا چاہیے، اس سے جزام کا اندیشہ ہے، جو منہ میں کرتے ہوئے لعاب بن جاتا ہے اس کو تھوکنا چاہیے، پی لینے سے جزام کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سے بہتر ہے کہ آدمی مسواک کو کرنے کے بعد دھو کر کھڑی کر دے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کان میں لگا لیتے ہیں، کہیں جانا آنا ہے تو کان میں رکھ لیتے ہیں کہ مسواک ساتھ رہے، بعض جیب میں رکھ لیتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، لیکن ویسے گھر میں اگر رکھیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی صورت بن سکتی ہو تو اس کو کھڑی رکھیں اس طرح سے کہ برش اوپر کی طرف رہے۔ مسواک کے پکڑنے کا بھی طریقہ ہے، ویسے تو جس طرح بھی کر لیں گے ہو جائے گی، لیکن فقہا نے اس کا پکڑنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ پہلے بھی سن چکے ہیں، جو حضرات نئے ہوں توجہ سے سن لیں اور دیکھ لیں، مثلاً یہ قلم دکھا رہا ہوں مسواک کے، اس میں سمجھ لیں، اس کو یہاں سے یوں پکڑیں، یوں پکڑیں، یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ نیچے رکھیں، اور اس طرح سے یہ انگوٹھا یہاں رکھیں، اور اس طرح پکڑ کے آپ پھر اس کو کریں، یہ چنگلیا جو ہے یہ نیچے کی طرف رکھ لیا کیجیے۔ ایسے بعض حضرات نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر، اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں، بہرحال جو کچھ بھی اس وقت مستحضر ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے. مسواک پرانی ہو جائے تو اس کے متعلق کوئی خاص چیز نظر سے تو نہیں گزری کہ کیا کرے, لیکن بہرحال کہیں ایسی جگہ ڈال دے جہاں بے ادبی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. میں تو عام طور سے اب کچھ یہی کرتا ہوں کہ قبرستان لے جاتا ہوں, سخی حسن کے قبرستان میں پھینک دیتا ہوں, کیا کروں. بہرحال مسواک کے سلسلے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کو رمضان سے پہلے سفر کرا دیا گیا, بہت پرانے تھے وہاں. وہ لوگوں میں دین کی باتیں پہنچاتے رہا کرتے تھے, خصوصاً مسواک کے متعلق وہ بہت زور دیتے تھے اور باقاعدگی کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے, اور ہم سے بھی وہ پوچھتے تھے, پھر وہ جو کہتے تھے وہی اگر ہم کہہ دیتے تھے تو مسواک مل جاتی تھی ان کی طرف سے, اور اگر اس میں کچھ رد و بدل ہو گیا تو وہ پھر فیل کر دیتے تھے اور مسواک نہیں دیتے تھے. تھے جلالی بابا, بابا سلیمان واللہ عالم وہ کہاں گئے, تھے پاکستان کے جس علاقے کے بھی ہوں گے, غالب گمان یہی ہے کہ سفر کرا دیا تو وہ اپنے علاقے میں چلے گئے. حج میں بھی ہم نے دیکھا تو اس وقت تک تو وہ واپس لوٹے نہیں, اور بعض وقت جب مزاج شریف ان کے بہت زیادہ ملائم ہوتے تھے تو از خود ہی وہ تھما دیا کرتے تھے. مختلف برسوں میں 1990 سے لے کر پچھلے سفر تک, یعنی عمرے سے پہلے سفر تک, ان کے ہاتھ سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہا. کبھی بادام ملے, کبھی تسبیح ملی, اور کبھی مسواکیں ملی. ایک سفر تھا, اس میں ہم مکان کی تلاش میں وہاں ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کا علاقہ ہے اور وہی گلی ہے, وہاں رہا کرتے تھے. ہمیں پکے طور سے معلوم تو تھا لیکن ملاقات آسان نہیں ہوتی تھی کہ جب چاہیں مل لیں, ایسا نہیں تھا. ہم بیٹھے ہوئے آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, تو نیچے ہماری نظریں تھیں, فٹ پاتھ سی تھی, اس پر ہم ٹکے ہوئے تھے اور بات چیت چل رہی تھی, تو دیکھا اچانک سامنے کوئی صاحب نمودار ہوئے, ان کا لباس مخصوص تھا. اوپر جو دیکھا تو وہ بابا سلیمان کھڑے, سلام دعا کی, ہم کھڑے ہو گئے. ارے آپ لوگوں نے بڑی تکلیف کی میری وجہ سے کھڑے ہو گئے, جی خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لے آئے خود. بہرحال اس وقت وہ پورا بنڈل ہی مجھے دے گئے, پہلے میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگے یہ لے لو اور ساتھیوں کو بھی بانٹ دینا. وہ فرمایا کرتے تھے یہی کہ ایک ثواب ملتا ہے آدمی کو جبکہ وضو کے اندر مسواک نہیں کرتا, اور وضو میں مسواک کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. اور ان کے خاص انداز کے الفاظ تھے, وہ کہتے تھے اسی طرح کہو سبق کچا ہے تو بھاگ جاؤ. تاکہ بعض وقت وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر تم مجھے پوری نماز سنا دو تو میں 5000 ریال تمہیں دوں گا, ٹکٹ بھی دوں گا. باہر کے مسواک کا معاملہ جو ہے یہ سنت بہت موقعہ ہے, اس لیے اس کا اہتمام شروع کر دیں. جن حضرات نے مسواک کو ہاتھ نہیں لگایا مسواک لیا کریں. میرا ایک ذوق بن گیا, کیا کروں, سوچ ایسی ہو گئی. مسواک پسند کی بڑی مشکل سے ملتی ہے. ابھی بھی بابا آئے ہوئے ہیں, جمعے میں آئے ہوئے تھے تو میں دیکھنے گیا, میں نے کہا جی ایسی چاہیے ایسی چاہیے, وہ کہنے لگے کہ اچھا شام میں انشاءاللہ لاؤں گا تو آپ کے مطلب کو نکالوں گا. میرا ذوق ہے مسواک سیدھی ہو, انگلی کے لب بھگ ہو. بعض وقت ہدیہ دیتے ہیں مسواک تو وہ میرے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے. بھائی کیا کچھ ہی کروں گا کہ میں, تو مسواک جو ہے وہ سیدھی ہو اور اتنی پتلی ہو, نہ بہت پتلی ہو نہ بہت موٹی ہو, اور ریشہ اس کا اچھا ہو, اور دوسرے یہ کہ اس پر جو داغ وغیرہ ہوتے ہیں سفید اور مٹیالی, اس سے طبیعت گھبراتی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ساری کی ساری مٹیالی ہی رنگ کی ہو. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے ہیں. ویسے تو انسان کے ساتھ بیماری اور زندگی اور موت یہ سارا سلسلہ ہے, لیکن اجر و ثواب جمع کرتا رہے فائدے اس کے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. پائریا وغیرہ کو بھی فائدہ دیتا ہے, بہت سی بیماریوں میں بھی مسواک کا عمل فائدہ دیتا ہے. لیکن ہمارا جو ہے اس سوچ سے سوچنا مناسب نہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہے, حضور کی سنت ہے, ہم تو اس لیے ادا کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, آخر وقت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بالکل آخر وقت تھا, دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, تو اللہ تعالی نے میرا لعاب اور حضور کا لعاب جمع کر دیا. پھر تشریف فرمائی کہ آپ بالکل آخر وقت تھا, بول نہیں سکتے تھے, اشارہ دیا کہ مسواک چبا کر دو مجھے. تو میں نے پہلے اس مسواک کو چبایا اور نرم کیا, ظاہر ہے کہ اس میں ام المومنین کا لعاب لگا, اور وہی مسواک پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ میں پھیری گئی, اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ آخر وقت میں بھی آپ کو مسواک کا اتنا اہتمام تھا. ایسے ممکن ہو جایا کرے ذہن میں رہے تو آخر وقت میں جو دنیا سے جانے والے حضرات ہیں مسواک بھی کروا دیا کریں. ویسے عام طور سے ہماری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زمزم مل جائے تو زمزم اس کے منہ میں ڈال دیں, شہد ڈال دیں, متبرک چیز ڈال دیں تاکہ وہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر کلمہ کلام وغیرہ توبہ استغفار وغیرہ پڑھوا دیں کہ پاک و صاف ہو کے چلے جائیں. تو ساتھ ساتھ کوشش کر لیا کریں کہ یہ مسواک بھی اگر اس کا بھی اہتمام ہو سکے تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب اس سنت کو زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہوگی اور بقیہ اعمال کی برکتیں بھی ہوں گی, اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. چوتھی چیز ہے حیا. حیا اللہ تعالی نے ایک جوہر رکھا ہے ہر انسان میں پیدائشی طور پر, جس کو آپ اور ہم شرم کہتے ہیں, اسی کا نام حیا ہے. انسان کے اللہ تعالیٰ نے وجود میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے, خصوصیت پیدا کی ہے, جس کی وجہ سے برائی سے خلاف طبیعت چیزوں سے آدمی رکتا ہے اور حجاب پیدا ہوتا ہے, اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ حیا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں یہ 100% ہوتی ہے. یہ ہستیاں حیا کا پیکر ہوتی ہیں. اللہ تعالی نے حیا عطا فرمائی ہے, اور فرماتے ہیں کہ میں بہت غیور ہوں, مجھے بڑی غیرت آتی ہے. اور اسی میں اللہ پاک نے پرتوں عطا فرما دیا, فضل فرما دیا اپنی مخلوق میں انسانوں پر کہ حیا محسوس کرتے ہیں. اور اس میں آگے ارشاد ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے یہ مقولہ مشہور ہے کہ جب تجھے شرم نہ رہے تو جو چاہے کر. شرم جو ہے یہ حیا, اور شرم یہ ہے اصل چیز. جب یہ فوت ہو جائے تو پھر آدمی جس درجے میں فوت ہو جاتی ہے اسی درجے میں بے حیا ہو جاتا ہے. جتنی یہ زیادہ سے زیادہ رہتی ہے اتنا ہی با حیا رہتا ہے. اور حیا کا تقاضا ایسا ہے کہ کچھ مت پوچھئے, جتنی حیا بھری ہوگی اتنا ہی آدمی جو ہے وہ زندگی گزارنے میں حیا سے کام لے گا. ویسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اپنے بندوں میں کسی کو کسی خصوصیت سے نوازا اور کسی کو کسی سے. خلیفہ ثالث حضرت سیدنا ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی کہ بہت ہی زیادہ آپ کا حیا تھے. حیا کی صفت میں بقیہ حضرات سے سبق لیتے ہیں، اور اس قدر آپ کا عالم تھا حیا کا کہ بہت ہی زیادہ ممتاز اللہ پاک نے اس میں فرما دیا. اور آپ کی آل اولاد میں جو صحیح ہیں، آپ کے خاندان سے صحیح تعلق ہے جن کا، اور حقیقت میں عثمانی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد ہیں، ان میں بھی حیا جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے. اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے، انسان اگر اچھی صحبت میں رہتا ہے، اس میں تحفظ ملتا ہے، تو وہ اچھے ہی کام کرتا رہتا ہے، اور حیا اس کے لیے بہت زبردست نیکی کے سلسلے میں معاون اور بدی سے روکنے کے سلسلے میں بھی زبردست رکاوٹ ہوتی ہے. میرا بچہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، آج بھی کھانا کھاتے میں تذکرہ تھا، حرم شریف کے امام ہیں حضرت شیخ شریم دامت برکاتہ. یہ اکثر بیشتر نماز پڑھاتے میں رو پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی الحمد شریف میں رو پڑتے ہیں، کبھی سورہ زلزال میں رو پڑتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ہچکی ایسی لگتی ہے کہ دم گھٹ جاتا ہے، بالکل آواز بند ہو جاتی ہے. میرے بچے نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب تھے جو سلائی کا کام کرتے تھے، اور حضرت امام صاحب جو ہیں وہاں ان کا راستہ تھا، وہاں سے گزرنا تھا ان کا روزانہ کا. تو وہ شخص دل میں یہ سوچتا تھا کہ آپ کی چال ڈھال سے، صورت شکل سے بہت ہی زیادہ حیا ٹپکتی ہے، آپ خاندان کے لحاظ سے نہ جانے کس خاندان سے ہوں گے جو اس قدر با حیا معلوم ہوتے ہیں، اور چال کا انداز بھی بہت ہی حیا سے بھرا ہوا. وہ تقریباً روز سوچا کرتے تھے، اور کچھ دن اس طرح گزر گئے، جستجو میں تھے کہ کوئی موقع ملے معلومات حاصل کرنے کا، تو میں معلومات حاصل کروں کہ شیخ شریم دامت برکاتہ جو ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، کوئی بزرگ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شیخ شریم جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہیں. ایسے ان کو تشفی ہو گئی کہ دل میں جو میرے خیال تھا کہ اس قدر با حیا ہے اور چال سے بھی حیا ٹپکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آثار جو ہیں وہ خاندان میں بہت نمودار ہوتے ہیں. دار قیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو یہ حیا عطا فرمائی ہے. آدمی اگر بری صحبت میں چلا جاتا ہے تو اس حیا کو ختم کرتا ہے، کم کرتے 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 بالکل ختم کر لیتا ہے، تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اگر اس حیا کو باقی رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، حفاظت رکھتا ہے، تو وہ حیا باقی رہتی ہے، اور وہ گناہ سے بچتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی میں بھی خوب سبقت کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، زلیخا نے جب ارادہ کیا، کمرہ بند کر لیا، تالے لگا دیے، تو ان کے کمرے میں ایک بت تھا. تو اس نے پہلے اس پر کپڑا ڈال دیا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہ بت ہے بے شک, پتھر کا ہے بے شک, لیکن ہم اس کو معزز اور محترم سمجھتے ہیں, اس وجہ سے اس سے حیا معلوم ہوگی جو کام کا میرا ارادہ ہے. فرمایا کہ تجھے تو ایک بت سے حیا اور شرم آتی ہے, مجھے اس کے پیدا کرنے والے سے حیا اور شرم آتی ہے, اور وہ اللہ ہے. تو جس کو اللہ سے حیا آئے شرم آئے وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ وراثت ان کی امتوں میں منتقل ہوئی ہے, اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں یہ حیا موجود ہے. ایک سے ایک با حیا موجود ہیں اللہ کے فضل سے, اور ہر زمانے میں رہتے ہیں. اس حیا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے نیک اور محبوب بندوں کی صحبت بہت ضروری ہے, تاکہ یہ جوہر یہ باقی رہے اور اس کی آب و تاب باقی رہے, اور اس طرح سے برائی اور خرابی سے حفاظت رہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک درویش بزرگ ہستی, ساری زندگی میں ایک گناہ ہو گیا, نامہ اعمال ہاتھ میں آیا تو دیکھا کہ اس میں وہ لکھا ہوا ہے. بہت شرمائے, فرشتے لے کر چلنے لگے تو کہا کہ ذرا مجھے بچا کر لے کر چلو, مجھے شرم معلوم ہو رہی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سامنے لے آؤ. سامنے لائے گئے, فرمایا کہ اے بندے, جب تو نے کیا تھا تجھے اس وقت حیا نہ آئی تھی, مجھے اس وقت بھی تجھ سے حیا آئی تھی, اور آج تو معاملہ جو ہے وہ درگزر کا ہے, آج تو مجھ سے شرما رہا ہے, حیا کر رہا ہے, تو میں بھی تیری حیا کی لاج رکھوں گا, تجھے رسوا نہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, ان کی مہربانی ہو جاتی ہے. کیسے کیسے ان کے بندے, اور یہ نہیں کہ آج نہیں ہے, آج بھی ماشاءاللہ بہت با حیا موجود ہے. کسی کے حالات سننے کے جب موقع ہوتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے حضرات موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں, حیا میں, تقوی میں, پاکیزگی میں بہت فائق ہوتے ہیں. اللہ کا خوف دل میں پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آگے اسی سلسلے میں اور مضمون سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. عرض کیا گیا الحمدللہ ہم اللہ تعالی سے حیا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا یوں نہیں, بلکہ حیا والے کو چاہیے کہ سر کی اور سر کے تمام اعضاء کی نگرانی رکھے, پیٹ کی اور اس کے اندر کی چیز کی حفاظت کرے, مرنے کو اور اس کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے, اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے, اور در حقیقت یہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے, اور بے حیائی بدخلقی کی بات ہے, اور بدخلقی دوزخ میں لے جاتی ہے. بے حیائی جو ہے یہ بہت ہی آدمی کو گرا دیتی ہے, اور پھر آدمی آدمی نہیں رہتا. اس میں ایسا ہے کہ درجات سمجھ لیجئے کہ ہیں, آدمی میں جتنی حیا موجود ہوگی اسی نسبت سے وہ بچتا رہے گا. اور اصل چیز کیا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی جان پہچان والا مجھے اس کام کے وقت جو شریعت کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اس وقت کوئی دیکھ نہ لے, اسی لیے چھپ کر گناہ کرتا ہے. اور یا پھر اگر وہ کھلم کھلا بھی کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والا اسے دیکھ نہیں رہا ہے. اگر اس کو علم ہو جائے کہ کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہے تو وہ سٹ پٹا جاتا ہے. اس لیے اگر ذہن میں اس خیال کو پکا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, اگر یہ خیال پختہ ہو جائے تو پھر آدمی گناہ سے رک جاتا ہے. گناہ جس قسم کا بھی ہو, چاہے جھوٹ ہو یا کوئی حرام کھانے سے متعلق ہو یا قبضہ کرنے سے متعلق ہو یا برائی وغیرہ سے متعلق ہو, کوئی بھی گناہ ہو تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, میں پھر یہ گناہ کروں ان کی موجودگی میں کتنا برا ہے. اپنی ماں کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے اور اسی طرح سے اپنے عزیز و اقارب کے سامنے آدمی گناہ نہیں کرتا, ڈرتا ہے اور شرماتا ہے اور بچتا ہے. اور ویسے اگر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے, اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ در و دیوار سارے کے سارے یہ سبھی گواہ ہوں گے, اور یہ آج ہمیں بے جان نظر آتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ سب بے جان بھی گواہ ہیں, نیکی کرنے کے سلسلے میں بھی اور بدی کرنے کے سلسلے میں بھی. ایک بزرگ ایک جگہ گئے, فرمایا کہ ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو, میں نماز پڑھ لوں تاکہ یہ زمین جو ہے میرے لیے گواہ بن جائے. اس لیے ہر ہر چیز جو بھی اس وقت موجود ہوگی وہ ہر چیز گواہ بن جائے گی. اچھائی کا کام کریں گے جب اور برائی کا کریں گے جب. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ گواہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ یہ پھر جائیں مکر جائیں. در و دیوار, زمین, آسمان اور اس کمرے کی اور گھر کی, اس جگہ کی ہر ہر چیز, حتیٰ کہ بہت سے واقعات ہیں ایسے کہ آدمی کئی ایسے علاقے میں جو در و دیوار کا معاملہ نہیں لیکن اشجار کا ہے, درخت ہے, تو وہ بھی جو ہے گواہ بن جائیں گے, اور اس طرح سے وہ پورا ماحول جو ہے اس کے لیے گواہ ہوگا. آج کل تو مووی کا دور ہے. ایک شخص کی شادی ہوئی اور باہر سے آئے ہوئے تھے سعودیہ سے, شو میں انہوں نے اقامہ بھی جیب میں رکھا, ریال بھی رکھے, اور بیوی کو کچھ منہ دکھائی دینے کے لیے بھی پاکستانی کرنسی بھی رکھی, ڈالر بھی رکھے, مختلف کرنسیاں رکھ کے اور شو میں یہاں رکھ رکھی تھی کہ بھائی دنیا دیکھے گی کہ بھائی باہر رہتے ہیں بڑا کماتے ہیں. تیاریاں چل رہی تھی, سلسلہ جاری تھا جان پہچان والوں میں, تارو بھی تھے, جیب قطروں کا ٹولہ تھا. انہوں نے دیکھ لیا موقع مناسب ہوگا, اس لیے وہ بھی تیار ہو کر اونچوں پر تاؤ دے کر آ گئے تھے. اور اس کے بعد ادھر مووی بنتی رہی, ادھر جب نکاح ہو چکا تو ملاقات ہوئی. تو عام طور سے آپ نے دیکھا ہے کہ بغل گیر ہوتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے, تو اس میں سب بغل گیر ہوتے ہیں, تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کچھ ہڑبونگ کا ہوتا ہے, دلہا میاں کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے, ظاہر ہے کہ یہ کے بعد دیگرے مل رہے ہیں. تو اس کے اندر وہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا, ہاتھ کی صفائی کر دکھائی اور اس طرح سے جیب صاف کر دی. اگلا مرحلہ جو آیا تو اس صورت میں انہوں نے دیکھا, جب وہ بیوی کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا, مووی بنوائی گئی, تو اس وقت انہوں نے جیب میں ہاتھ جو لگایا تو جیب بالکل ہلکی اور خالی, پسینہ چھوٹ گیا اور جناب شور مچ گیا کہ بھائی جیب کٹ گئی, جیب کٹ گئی. ساتھیوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے, جتنے بھی لوگ ملے ہیں پتہ چل جائے گا. چنانچہ مووی دیکھی تو وہ جانے پہچانے تھے اور چور ٹولا تھا, وہ جناب ہاتھ ڈالتے رہے, اس کے بعد انہوں نے جو نکالا تو وہ صاف اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ. بعد میں کیا کیا واللہ عالم, لیکن بہرحال پتہ چل گیا. ایک جگہ شادی ہوئی, گہو کو سب کے ساتھ کھلایا پلایا بیٹھے کھایا پیا. بہو کی ماں آئی, بہو نے شکایت کی مجھے ساس نے اور گھر والوں نے پوچھا نہیں, خود خود کھا گئے اور مجھے پوچھا نہیں, بھوکی بیٹھی ہوں. واپس میں یہ قصے ایسے ہوتے ہیں, ذرا ذرا سی بات ڈھونڈتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے. تو سمدن نے سمدن سے جناب جھگڑا کیا کہ تمہیں شرم نہیں آئے, تم نے سب کو کھلایا اور میری بیٹی بھوکی بیٹھی رہی. نہیں, سب نے کھایا تو انہوں نے بھی کھایا, کہنے لگے تم نے پوچھا نہیں میری بچی کو. بات بہت بڑھ گئی اور تلخی آگے تک چلی گئی. ان کے یہاں بھی مووی بن رہی تھی فل. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہریں, لڑکے آ گئے, بھی کیا ہوا, بڑی زبردست شور بازی ہو گئی اور بدمزگی ہو گئی. کہنے لگے ابھی پتا چل جاتا ہے کھایا کہ نہیں کھایا. چنانچہ انہوں نے وی سی آر محلے سے لیا جلدی سے اور لا کے لگایا, لگا کے جناب وہ فلم لگا کے انہوں نے وہاں کا کھانے کا جو تھا سسٹم سارا جو دکھایا, تو وہی دلہن جو شکایت کر رہی ہے ماں سے کہ مجھے پوچھا نہیں اور خود سارے کھا گئے, میں بھوکی رہی, اس میں جناب پلیٹ میں سے بوٹیاں لے رہی ہے, ہنس رہی ہے اور کھا رہی ہے, جبکہ بات یہ کرے دبا دب چڑھا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نہیں بنا لی, یہ تو تمہارے سامنے ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے مووی بنانا تو جائز نہیں, لیکن دنیا والے انسان جب یہ ثبوت مہیا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کس بات کی کمی ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی گناہ کریں گے تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, اس لیے نہ کریں. آج نہیں پکڑے جائیں گے کل پکڑے جائیں گے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا نظام ہے جس کی جھلک اللہ پاک نے دنیا میں دکھا دی ہے کہ تم انسان ہو کر جب سارے ثبوت ایسے کر لیتے ہو, ہم تو پھر تمہارے پیدا کرنے والے ہمارے یہاں ثبوت مہیا کرنے میں کیا دیر لگے گی. وہ سارے ماحول وہ سارے منظر جو ہیں منکروں کو دکھا دیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے, اور ہاتھ پاؤ خود جن سے کام کرا ہے جن کی خاطر کیے وہ سارے کے سارے بھی جب خلاف ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے, کہیں گے کمبختو مرو جاؤ جہنم میں, تمہاری خاطر تو میں نے یہ سارا سب کچھ کیا اور تم ہی میرے خلاف بول رہے ہو. تو اپنے خلاف بھی جو ہے آواز سنے گا تو گالیاں دے گا اور پھر پھیلے گا, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا, سزا ملے گی.